ہوتا تو ان بندوں کو جن پر ظلم ہوتا ہے کیسے تسلی ہو جاتی؟ ظلم کرتے ہیں اور اسے پھانسی چڑھا دو، اسے یہ کر دو، اسے یہ کر دو، اس کا ایک قلم، قلم کے ایک سائن دوسرے کی ساری زندگی، سارا کیریئر بیچارے کا برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی دن تو ہونا چاہیے جب اس ظالم کو کوئی پوچھے، تھپڑ مارے کہ تمہارے قلم نے، ایک سائن نے اس بیچارے کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، تمہیں یہ اختیار کس نے دے دیا تھا؟ کسی دن تو اسے بھی حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ہٹلر تھا، کون کون لوگ تھے، ان کے جسم کو کانٹا لے کر، سوئی لے کر، ایک ایک گوشت کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ بھی الگ کر دیا جائے تو بھی وہ انسانیت پہ جو ظلم کر کے گئے ہیں، جتنے انسانوں کو مارا انہوں نے، بدلہ نہیں اس کا ہو سکتا، اس کا بدل چکایا نہیں جا سکتا۔ یہ ضروری تھا کہ ایک جگہ ایسی بھی ہو جہاں سے موت بھی نہ آئے اور اس کے ساتھ ایک ایک آدمی کا بدلہ لیا جائے۔ تم نے یہ کیا کر دیا اور تم کس بنیاد پر ایسے چل رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ انسانوں کے معاملات میں اتنا ادراک، اتنی زیادہ خیال اور احساس رہتا تھا۔ مصر میں گھوڑوں کی دوڑ ہوئی اور گھوڑا ایک عام آدمی کا آگے بڑھ گیا، تو محمد بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ تھے۔ تو محمد بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے نے اس سے کہا، وہ بات ہوئی کہ کس کا گھوڑا آگے ہو گیا، تو اس نے کہا میرا گھوڑا آگے ہو گیا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے تھے نا محمد، اس نے کہا میرا گھوڑا آگے ہو گیا تھا۔ اس نے کہا لوگ دیکھ رہے ہیں میرا گھوڑا آگے تھا، جھوٹ بولتے ہو تم، ایسی بات ہو گئی۔ تو اس نے غصے میں ہارا ہوا تھا تو غصے میں آ کے اسے درہ مارا اور کہنے لگا خود انا ابن الاکرم ہے، لے اس درے کو سنبھال، مطلب اب برداشت کر، میں عزت والے لوگوں کا بیٹا ہوں، یہ اس نے کہا۔ اور اس آدمی نے اس وقت درے کھا لیے اور وہ چلا وہاں سے اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اور اس نے کہا امیر المومنین ایسے ہوئی تھی گھوڑوں کی دوڑ، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کو آیا غصہ، اس نے مجھے یہ جملہ کہا اور یوں مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فرمایا مصر جاؤ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بیٹے کو جس حال میں ہیں پکڑ کے لیا۔ وہ جب گئے تو جس حال میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اسی حال میں ان کے ہاتھ باندھ دیے اور کہا حضرت بیٹھیے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کو بھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگے ضرور تو نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، اور میں زندگی میں کسی کے سامنے جانے سے نہیں گھبرایا سوائے عمر کے۔ وہ آدمی ایسا ہے جہاں پہنچ کے دل کھل جاتا ہے۔ اسے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رکھا ہوا تھا جو شکایت لے کے گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہوا تھا۔ محمد بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایسے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اس عام بدو دیہاتی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اسے مار۔ اس نے مارنا شروع کیا، فرمایا اور مار اور مار، یہاں تک کہ اس کا خون بہنے لگا زمین پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اور مار۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین بس کافی، میرا بدلہ ہو گیا۔ فرمایا نہیں اور مار۔ وہ کہنے لگا نہیں میرا بدلہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اس کے باپ کو مار، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو صحابی تھے، وہ کیسے مارتا؟ اس کا امیر المومنین نہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اس نے کہا نا میں نہیں مار سکتا۔ تو درہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو خود مارا اور آپ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا کہتا ہے، یہ بڑے لوگوں کی اولاد ہے، تیری شہ نہ ہوتی تیرا بیٹا بھی یہ زبان سے الفاظ نہ نکالتا، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کیا کہا ہے، کیا کہنے اس جملے کے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا متا استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ وقت ولدتم امہاتہم احرار، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور مارتے رہے درے یہاں تک کہ ان کو بچانا اپنے آپ کو مشکل ہو گیا۔ یہ وہ چیز تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو کسی مقام کا ایسا سمجھے، ہر آدمی سوچ لے جو ظلم کرتا ہے کہ میں کتنی آگ برداشت کر سکتا ہوں، کتنی آگ ہو سکتی۔ یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم سے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سود، اس کو بھی جائز قرار دے دیں، تو ہم نے کہا بھائی اگر جہنم میں ہی جانا ہے تو خود چھلانگ لگاؤ، میرے کندھے پہ رکھ کے پاؤں کیوں چھلانگ لگانا چاہتے؟ ہم کیوں اس کام میں پڑے بھائی کہ یہ چیز جائز ہو گئی، یہ چیز محض اس وجہ سے کہ ایک آدمی کو خوش کرنا ہے اور اس کی قیمت اتنی بڑی ادا کرنی پڑے گی کہ اللہ کی ناراضگی اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت تو جہنم ہے. جہنم کے عوض میں ایک آدمی کی خواہش کے بس وہ اس کی خواہش کے لیے فتویٰ, یہ سوچ لے آدمی کتنی آگ برداشت کر سکتا ہے اتنی لے جائے. اللہ فرماتے ہیں بس شراب ساس مصطفیٰ, کتنا برا پانی ہے جو پینے کا ہے, کتنا برا ٹھکانا ہے جو انہیں ملا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, انا بلا شک و شبہ ہم لا نضیع اجر من احسن عملا, جو آدمی اچھے اعمال کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اب دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا کہ تم کوئی نیکی کرو گے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. لا نضیع اجر من احسن عملا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی تم کرو ہم اسے ضائع نہیں کریں گے. جو نیکی اللہ کے لیے ہوگی یقیناً مومن انسان اس میں حصہ پائے گا. کتنی نیکیاں جو انسان کرتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے ان ممالک میں کیسی ہی خرابیاں کیوں نہ ہو, کیسا ہی نظام بگڑا ہوا کیوں نہ ہو, وہاں نیکی کے مواقع اب بھی اتنے ہیں جتنے یہاں نہیں ہیں. وہاں کسی کے گھر پہ آپ چلے جائیے تو آپ کو جانتا نہیں کچھ نہیں, آپ نے کہ یہ پانی پلا دیں, پانی جگ بھرا ہوا لے کے آیا جائے گا کہ لیجیے پیجیے, یہ ہے نیکی. یہاں کسی کو کہیے کہتا ہے خرید کے پی لو, یہ پانی ہر جگہ بک رہا ہے, خرید دیجئے پی لیجئے. اور کتنی نیکیاں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو انسان کرتا ہے. آدمی رک جاتا ہے, دوسرے کو راستہ دے دیتا ہے کہ آپ پہلے چلے جائیے. یہ وہ نیکی ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں یقیناً شمار میں آ جائے گی, کیونکہ اس انسان کے دل میں اللہ نے ایسی اپنی یاد رکھ دی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق عفو کا کرم کا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس اللہ, اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ لگتا ہے, انفعہم لعیالہ, جو اللہ کے کنبے کی اللہ کے خاندان کی سب سے زیادہ منفعت دیتا ہے, جو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے اللہ کے کنبے کو, خدا کو بڑا پیارا لگتا ہے. اتنا پیار ہو جاتا ہے اللہ تعالی کو, یہ ڈاکٹر کیا چیز. آپ سوچیں قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے اس کا احسان مانا ہے. اللہ نے فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچا لی. پوری انسانیت, خدا نے اتنی بڑی بات اس کے متعلق کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اصل میں جذبہ ہے کہ یہ ایک بچہ جو مر رہا ہے, ایک آدمی, خدا بندہ اگر 10 بچے ہوتے, 100 ہوتے, ہزار لاکھ بھی ہوتے میرے بس میں ہوتا تو میں سب کو بچاتا. یہ جو اندر کا جذبہ ہے نا, اللہ نے اس پہ اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ ایسا اچھا آدمی ہے. اور آپ اس سے بڑھ کر اندازہ لگائیے اس کا, جو انسان یہ ڈاکٹر ظاہر کی زندگی دے رہا ہے, اللہ کے وہ بندے جو اپنے علم سے, اپنے فیض سے, اپنی صحبت سے لوگوں کو آخرت کی زندگی دیتے ہیں, جن کی صحبت کے فیض سے جہنم پہ چلنے والا جنت پہ چلنے لگتا ہے, خدا کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا, خدا کو اپنا وہ بندہ کتنا عزیز ہوگا. لوگ کرامتیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں حضرت کی کرامت. آپ فرض کر لیجئے کہ ایک بزرگ ہیں, وہ قبرستان میں چلے جائیں اور کسی کو زندہ کر دیں, قبر سے اٹھا دیں, پورا شہر معتقد ہو جائے کہ حضرت جیسا تو بزرگ دیکھا ہی کوئی نہیں, مردے کو زندہ کر دیا. یہ کرامت نظر آتی ہے, اور یہ کرامت نظر نہیں آتی کہ ایک آدمی جو جہنم کی لائن پہ چل رہا تھا اسے اٹھا کے انہوں نے جنت کے راستے پہ لگا دیا. یہ ہے اصل چیز جو اللہ کے ساتھ تعلق میں نفع دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا نضیع اجر من احسن عملا, جو آدمی بھی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں, تھوڑی تھوڑی نیکیاں, بس کرتا رہے کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, اس کا صحیح معنی تو یہی ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں, یعنی بھول جائے. صحیح معنی یہ ہے کہ بھول جائے, بس نیکی کرے پھر بھول جائے, پھر بھول جائے, پھر بھول جائے, یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا نیکی کی تھی. قیامت میں جب اس کمپیوٹر سے شیٹس نکلنا شروع ہوں گی تو پھر سب سامنے آ جائے گا کہ اتنے دسمبر کے مہینے میں 96 میں اس نے فلاں کے ساتھ نیکی کر لی تھی, اکتوبر کے مہینے میں اتنی نیکیاں کرتا رہا ہے, اتنا کریڈٹ رہا ہے, اتنا بیلنس رہا ہے. ایک ایک نیکی پروردگار سامنے لے آئے گا. آپ تصور کریں اللہ نے مثال کتنی خوبصورت دی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور اللہ نے نقل فرمایا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے یا بنیا انہا انتک مثقال ذرہ حبت من خردل, میرے بیٹے اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو. رائی کا ایک دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, آپ اس مسجد میں پھینک دیں اور پھر اس کے بعد کہ یہ امتیاز صاحب سے کہ اس رائی کے دانے کو ڈھونڈ دیں, تو وہ تو بےچارے ویسے بھی اینک لگاتے ہیں, وہ سارا دن لگ جائے گا, رات لگ جائے, کہاں سے رائی کا دانہ ڈھونڈیں, اور اس سارے کمپاؤنڈ احاطے میں کہیں رائی کا دانہ رکھا ہے تو ممکن ہے کسی کو ڈھونڈنے میں سال لگ جائے. اور وہ رائی کا دانہ اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے یہ رائی کا دانہ اگر آسمانوں میں رکھ دیا جائے, زمین پر رکھ دیا جائے, کہیں ہو یا تب اللہ قیامت میں اللہ اسے لے آئے گا. مطلب اتنی چھوٹی سی نیکی بھی تم اگر کہیں کرو گے, اللہ اس نیکی کو لے آئے گا اور خدا اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا. یہ ہے سمجھنے کی بات, ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت میں سامنے آ جائیں گی. بس یہ کرتے رہنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. کسی انسان سے ایک جملہ کہہ دیتا ہے دوسرا آدمی, اور اسے ایک جملے میں کتنی تسلی کے سامان ہوتے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے جملے سے کیسی تسلی ہو جاتی ہے. وہ اتنی شدید غم میں ہے, دکھ میں, پریشانی میں, تو آپ نے فون کر کے اسے اتنا کہا کہ کوئی بات نہیں. ایسے حالات آتے رہتے ہیں, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اس کی کتنی ڈھارس بن جاتی ہے. بس یہ ایک جملہ اس ہزار واز پر بھاری ہو جائے گا قیامت میں, جس کو سنا جائے اور عمل نہ کیا جائے. یہ نیکیاں قیامت میں اللہ کے یہاں ایسے نفع آئے گا ان چیزوں کا, ایک جملے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں صدقہ کیا کرو, اور ہم میں سے کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا, آپ فرمائیے اس کا حل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اتنے غریب ہو گئے ہو کہ تم اپنے بھائی کو ایک شریعت کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکتے, یہ بھی تو صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا, تم میں سے کسی کو مسئلہ بھی نہ آتا ہو تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی سے جب ملے تو وہ مسکراتے ہوئے ملے, اچھے چہرے کے ساتھ ملے, خوشی سے ملے. آپ نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے, قیامت میں سامنے آ جائے. یہ ہے وہ چیز جو شریعت کہتی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں گھر میں داخل ہو اور چہرہ اترا ہوا, ایسی جیسی مصیبت پڑ گئی ہے, کیا عذاب آ گیا ہے, بچے سہم جاتے ہیں, عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں, نوکر بات کرتے صاف موڈ آج اچھا نہیں ہے, یہ وہ, یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی جیسے قیامت بس بالکل ابھی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے, ایسی دہشت گردی گھر میں وہ مچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں صاحب کو آج کیا ہو گیا ہے. یہ طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا. اللہ نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو, اس سے کیا ہوگا, تحیت من عند اللہ, اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. بس آپ نے تو صرف السلام علیکم کہا, اتنا اتنی بات ہے. اس میں کیا لگتا ہے کسی کا, اللہ نے فرمایا ہم برکت نازل کریں گے جب کوئی گھر میں داخل ہو کر سلام کرے گا. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو, اکیلا ہو, تب بھی دروازہ کھولے تو سلام کرے, کیونکہ اللہ کے فرشتے تو یقیناً وہاں پہ ہیں, وہ اس سلام کا جواب دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ فرماتے ہیں لا نضیع اجر من احسن عملا, ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے ان نیکیوں کو جو لوگ ہمارے لیے کرتے ہیں. ایک ایک نیکی خدا کے ہاں اس کا اجر مل جائے گا. اولئک لہم جنات عدن, ہمارے ایسے بندے ہیں جن کے لیے باغات ہیں. اوپر جہنم کا ذکر تھا نا, اب دیکھیے جنت کا ذکر ہے. فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, جن میں دریا بہ رہے ہیں, یحلون, پہنائے جائیں گے فیہا اس جنت میں, من اساور کنگن من ذہب سونے کے, ویلبسون, اور ہمارے جنت کے بندے, ہمارے بندے جنت میں پہنیں گے ثیابن کپڑے, خضرن سبز رنگ کے, من سندسن جو باریک ہوں گے, واستبرقن اور ایسا ریشم جو موٹا ہوگا, متقین تکیے لگا کے بیٹھیں گے اس میں, فیہا علی الارائک تکیے لگا کے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعمت ثواب, کتنا اچھا ثواب ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے. وہ حسنت مرتفقہ, کتنی اچھی جگہ ہے جو ہم نے انہیں بیٹھنے کے لیے دی. یہ ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کیسی عجیب و غریب چیز اللہ نے فرمائی. اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, نہریں دریا بہ رہے ہوں گے جنت میں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی عجیب چیز ہے, ہر ایک کی بھائی چھوٹی چھوٹی خدائی ہوگی, ہر ایک کا اپنا اپنی سٹیٹ, اپنی اپنی خدائی, اپنا اپنا جزیرہ. یہاں ہے نا امریکہ میں تصور کے فلان نے جزیرہ خرید لیا, ایک وہاں تو جزیرے ہی جزیرے ہوں گے, بیٹھا ہوا ہے جو جی میں آتا ہے پوری ہو رہی ہے, खाना चाहता है खा ले, पीना चाहता है पी ले, सोना चाहता है सो ले, जितने काम हैं अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी वहां फरमाई है, जो चाहता है वो हो रहा है, अल्लाह ने ऐसा कर्म उन पे फरमाया है, ये है खुदा की तरफ से जो इनाम दिया जा रहा है इन छोटी छोटी नेकियों पर, जिन्हें दुनिया में वो करना कभी दुश्वार समझता था, और फिर क़यामत में क्या हुआ, अल्लाह ने अजर दिया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने पूछा, ख्वाब में वफात जब उनकी हो गई तो उससे कहा, हजरत क्या सर कैसी गुजरी? कहने लगे अल्लाह ताला ने बख्श दिया, जन्नत में हूँ। तो उससे कहा क्या चीज काम आई? उन्होंने कहा फनीयतिल इबारात, वो जो दुनिया में इबारतें लोगों को सुनाया करते थे किताबों से पढ़ पढ़ के सब खत्म हो गई, और जितने इशारे किनाए हम किया करते थे इल्मी, सारे के सारे बेकार गए। बस वो शहर के करीब रात के आखिरी हिस्से में जो दो रकतें पढ़ के मुआफी मांग देते थे अल्लाह से, वही काम आ गई। ये बजाहिर दो रकतें ही हैं, मुआफी मांग दी थी अल्लाह से, बस वो दो रकतें काम आ गईं। ये है मालिक की करम नवाजी, जब बख्शना चाहते हैं कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज ऐसी हो ही जाती है कि अल्लाह का करम शामिल हाल हो जाता है। मालिक के फैसले भी अजीब हैं। फरमाया जन्नत में दरिया बह रहे होंगे, किस चीज के दरिया? दूसरी जगह पे आता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिन लबन लम यतगय्यर तामो, दूध के दरिया जिनका जायका ही तब्दील नहीं होगा, ना रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, ना सल्लाजा लगेगा, ना कोई और चीज, दरिया बह रहे हैं और कोई उसका जायका तब्दील। मिन असलिम मुसफा, अल्लाह ने फरमाया साफ पाकीजा शहद के दरिया हम बहा देंगे उनके लिए। ये अल्लाह की मेहमान नवाजी है, ये अल्लाह का करम है। आप कभी गौर कीजिए, अगर आपका कहीं किसी से ताल्लुक हो बैत का किसी का, तो इन अल्लाह के बंदों की जो आखिरी जिंदगी के हिस्से होते हैं कितने इनामात में गुजरते हैं, कितनी शोहरत अल्लाह उन्हें दे देता है। जो अल्लाह के सही बंदे होते हैं, जिनका खुदा के साथ ताल्लुक होता है, उनकी जवानियां जितनी मुजाहिदे में गुजरती हैं, वफात से पहले खुदा उतनी सहूलतें दे देता है। वो दरअसल अपने उस बंदे को अल्लाह की तरफ से इत्मीनान दिलाया जाता है कि ये सारी तेरी मेहमान नवाजी है, ये सब हम तुझ पे करम कर रहे हैं, ये थोड़ा है बस, जिंदगी का पर्दा हाइल है और इसके बाद तो तू हमारी जन्नत में आ जाए। ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी की जाती है, ये खुदा की तरफ से। कैसे हैं दरिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहां पर हम ऐसी चीजें दे देंगे लोगों को जो किसी इंसान ने सोची तक नहीं। हदीस में ये लफ्ज आए, माला आइनुन राअत, किसी आंख ने देखी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं युहल्लौन फीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। हर जगह का अंदाज मुख्तलिफ है ना, दुनिया में कंगन कोई पहने बुरे लगते हैं, वहां सोने के कंगन वो खुद पहना देंगे। वहां तो ऐसी अजीबो गरीब चीजें, हर जगह का रिवाज मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो गोरा है उसकी कदर है, अफ्रीका में चले जाइए जो सिया रंग का है उसकी कदर है। हर जगह का हाल मुख्तलिफ है। वहां तो अल्लाह ऐसे कर देंगे कि लोग सोने के कंगन पहन कर फिरेंगे। वयलबसूना सियाबन, ऐसे कपड़े खुदा फरमाते हैं हम पहनाएंगे सब्ज रंग के हैं, सुंदस और इस्तबरक, सुंदस बारीक और इस्तबरक। परवरदिगार की मेहरबानियां अपने बंदों के साथ, कैसी शफकत, कैसी मोहब्बत है अल्लाह को अपने बंदों की, कैसी मेहमान नवाजी है, कैसे खूबसूरत कपड़े उन्हें दे रहे हैं। वह इस्तबरकिन, और अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, और तकिये लगा के बैठे हुए होंगे, हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं। कुरान पाक में आता है यतनाज़ऊन, आपस में चीना झपटी होगी जाम पे, शराब पे, इन चीजों पे। ला फीहा गौलुन, उन्हें पीकर बहकेंगे नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं है, कोई बहकना नहीं है, मजाक है, ये चीजें हैं। और वहां पे आता है कि आपस में दोस्त, हंसी मजाक, और जो दिल में कभी कदूरत आ जाती है, वनजा ना माफी सुदूर मिन गिल्लिन, और हम उनके दिलों से एक दूसरे के खिलाफ जो थोड़ी बहुत रंजिशें थी वो भी क़यामत में दूर कर देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हें से पढ़ते थे और फरमाते थे मेरा आयशा तला और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह उनका हाल यही होगा। ये जो अल्लाह ने फरमाया कि दिल में जो थोड़ी बहुत रंजिश आ जाती है खुदा उसे भी दूर कर देगा। अल्लाह ने फरमाया ऐसा पाक घर अल्लाह ने बनाया है जो उसके पाक बंदों के लिए है, जिन्होंने जिंदगी में सब्र किया था, जिन्होंने जिंदगी में कुर्बानियां दी थी। जन्नत जो है ना भाई, असल में बात यह है कि इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं और वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में जी चाहता है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये सारी चीजें भी हो जाएं। खाना یہ چیزیں بھی آج کھانے میں شامل ہو جائیں. وقت تھوڑا ہوتا ہے وگرنہ وہ کتنی چیزیں کھانے کی, مکان ایک نہیں اور بھی مکانات مل جائیں, شادی ایک چانس تو اویل کر لیا, تین باقی بھی وہ کیش کروا لے چانسز جو اسے ملے. ہر چیز کے متعلق ہی لامحدود خواہشات ہیں, اور اللہ نے اپنے اچھے بندوں کا اتنا اکرام فرمایا ہے کہ ان کی لامحدود خواہشات کے لیے وہ جگہ رکھتی ہے کہ تمہاری لامحدود خواہشات ہیں وہ سب یہاں پوری ہو جائیں. یہ ہے جنت کا موقع, ایسی اللہ نے جگہ بنا دی ہے کہ انسان کی لامحدود خواہشات وہاں جا کر ساری پوری ہو جائیں گی, کوئی حسرت جی میں باقی نہیں رہے گی. اللہ نے ایسی اچھی جگہ پر رکھی ہے بندوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں نعمت ثواب حسنت مرتفقہ, کتنا اچھا اجر اللہ نے انہیں دیا ہے, کتنی اچھی جگہ ہے جو ان کے ٹھکانہ ہوا ہے, کتنی اچھی جگہ پہ وہ رکھے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تھے معراج میں, اور آپ نے آ کے واپسی پہ امت کو یہی بتایا. آپ نے فرمایا میں نے اس کا پہلا دروازہ دیکھا تھا مین گیٹ, اور آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا تھا کہ مدینہ منورہ سے شام تک کی مسافت, اتنا بڑا وہ گیٹ تھا, اتنا بڑا دروازہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب لوگ اس میں داخل ہوں گے تو کھبے سے کھبا چل رہا ہوگا, کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش نہیں ہوتے, دوسری روایت میں آتا آپ نے فرمایا تم خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جنت میں 180 صفیں لوگوں کی بنیں گی, یعنی جنت میں داخلے سے پہلے فرض کر لیجئے 180 صفیں, تو ان میں سے 40 آپ کی امت کی اور باقی دوسری امتوں کی. تو میں نے کہا اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں, زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 80 صفیں تمہاری اور باقی دیگر امتوں کی. تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہی رہا اور زیادہ کر دیں اور زیادہ کر دیں, یہاں تک کہ مجھ سے فرمایا کہ 120 صفیں تمہاری اور 60 صفیں دوسری امتوں کی. تو میں نے کہا اللہ اور زیادہ کر دیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس کے بعد یہ چیز ہے. اتنی بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں کی جنت میں بھیجی جائے گی, کیسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بخشش ہو رہی ہوگی, وہ دن آئے گا تو اندازہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور پوچھیں گے این المتحابون فی اللہ, کہاں گئے وہ جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے. یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اسے چھوٹی سی بات لوگ سمجھتے ہیں, یہ اس دن معلوم ہوگا. وہ آواز دیں گے این المتحابون فی اللہ, کہاں گئے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو ان کو نکال کے الگ کر دیا جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حساب شروع ہوگا, اور اللہ کہیں گے انہیں تو نور کے ٹیلوں پر بٹھا دو, بس یہ میرے بندے یہاں پر رہیں, نور کے ٹیلوں پر بٹھا دیے جائیں گے. ایسا ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے گا. یہ خدا کی طرف سے چھوٹی چھوٹی نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی لائن لگی ہوئی ہوگی اور ایک ایک گرتا جا رہا ہے جہنم میں, اور پاس سے جنت والے گزریں گے اور ایک دوسرے کو پہچانے گا اور کہے گا تم فلاں جگہ نہیں رہتے تھے, فلاں محلے میں, کہے گا میں وہی ہوں. تو اسے کہے گا تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ تمہیں پیاس لگی تھی اور میں نے ایک گلاس پانی کا پلا دیا تھا, وہ کہے گا بالکل ایسے تھا. تو کہے گا آج کے دن میری مدد کر دے. مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جائے گا اور کہے گا اللہ کو چرچ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے ہم بخش چکے اور تو جنتی آدمی ہے, تو کہہ تیری سنی جائے گی, تو ہمارا بڑا عزت والا بندہ ہے. تو کہے گا میرے پروردگار اس کا احسان ایک مجھ پہ باقی ہے, اس نے مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دیا تھا اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ اسے معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایسا بندہ ہے کہ تو جس کے لیے کہے گا ہم تیری عزت کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دیں. یہ ہے عزت. آپ کسی کو چٹ لکھ کے پرچی ایک بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کے محض سائن دیکھ کے دوسرے کا کام کر دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں بڑی مہربانی آپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی عزت کا خیال کیا ہے, اسے احساس ہوا کہ جس نے لکھا ہے نا یہ بڑی بڑی بڑا قلم ہے, یہ بڑا ہاتھ ہے, بڑے آدمی ہیں, ان کی عزت ان کا احساس کرنا ہے. اللہ کے ہاں بھی ایسی عزتیں بانٹی جائیں گی, اللہ کے ہاں بھی ایسی عزتوں کا احساس ہوگا. شفاعت بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے عرض کر دیں گے کہ ان کو معاف کر دیجئے, ان کی معافی جو ہو جائے گی وہ ان کا اعزاز اور اکرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے لوگ حدیث میں آتا ہے اسے اللہ کہیں گے تو اپنے ساتھ ہی سے جنت میں لے جا. ایسی چیزیں ہوتی. سر سید بیٹھے ہوئے تھے اور سر سید کو خاص تعلق تھا اس ماں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ماں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے مجدد تھے اپنی صدی. اللہ نے اتنا فیض اتنی برکات ان کی پھیلائیں تو سر سید اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے شیشے سے باہر ایک آدمی فقیر وہیں کہیں مانگتا پھرتا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. تو سر سید نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو اس کے ڈھنگ اب یہ کیا کرے گا. تو دیکھتے دیکھتے اس نے ایک تھیلا کھولا, اس تھیلے میں سے پھٹے پرانے کپڑے نکالے. تو سر سید نے کہا اس کی یہ ڈھنگ میں دیکھتا رہتا ہوں, اب دیکھو یہ ڈھونگ رچائے گا. اور پھر وہ پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہن لیے. سر سید نے کہا اب یہ مانگنا شروع کرے گا, اور یہ روز ایسے ہی کرتا ہے, میں کئی دن سے اسے دیکھ رہا ہوں. پھر وہ باہر آ کے بیٹھ کے, تو سر سید نے جب اسے آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی اب مانگنے آیا ہے, اور میں تو اللہ کی قسم اسے ایک پائی نہیں دوں گا. تو ان کے دوست کہتے ہیں انہوں نے قسم کھا لی. اتنے میں وہ آیا اور اس نے آ کے ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگا کہ مولا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں کچھ عنایت. تو سر سید کے دوست کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ ڈالا جیب میں, یہ 100 برس سے بھی زیادہ پہلے کا واقعہ ہے, 50 روپے کا نوٹ تھا, 50 روپے اس زمانے کے 1870-80 کے 50 روپے. انہوں نے 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے, وہ بڑا خوش ہوا چلا گیا. تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس سے کہا, دوست کہتے ہیں ہم نے کہا تم نے تو قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دو گے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے اس ہستی کا نام لیا ہے جس کے نام پہ صدقہ رد نہیں کیا جا سکتا. وہ حضرت تو ایسے تھے میرے ساتھ, مجھے اتنا ان کا احساس ہے. یہ ہے وہ چیز کہ کبھی کبھی کوئی انسان کسی کی رعایت میں کیا کیا کر دیتا ہے. حق تعالیٰ جانو نے فرمایا اس نے احسان کیا تو اسے اپنے ساتھ لے جا جنت میں. یہ حسنت مرتفع کتنی اچھی جگہ ہے. فضرب لہم مثل الرجلین, اب دو چیزیں گزری نا اوپر, ایک جہنم کے لوگ ایک جنت والے لوگ, اب مثال بھی اللہ نے دو آدمیوں کی دے دی. اللہ فرماتے ہیں فضرب لہم مثلا, انہیں مثال دیجئے رجلین, دو آدمی تھے. جعلنا لأحدهما, ایک کے لیے ہم نے کیا کیا, جنتین من عنابن, اسے دو باغ دے دیے. من عنابن, جن باغات میں انگور لگے ہوئے تھے. فحففناهما, اور ان دونوں کو گھیر لیا تھا, بنخلن, کھجور کے درختوں نے. وجعلنا بینهما زرعا, اور ان دونوں کے درمیان زمین تھی جس پہ کاشت کی جاتی تھی. اللہ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا, دو کا, اور فرمایا ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جسے ہم نے دو باغ دے دیے. یہ آدمی کون تھے, کس زمانے میں تھے, مفسرین نے اس پہ بہت تفصیلات لکھی ہیں, لیکن بڑی اچھی بات بعض حضرات نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے یہ مثال ہے, جو آدمی جس کیٹیگری کا ہے, اس میں ایک اچھا ہے ایک برا ہے. آدمی اپنے اپنے آپ کو رکھ کے سوچ لے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا انعامات کیے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں دو آدمی, اور ہم نے ایک آدمی کو دو باغ دے دیے, باغات میں انگور لگے ہوئے, اور انگور تو درمیان میں ایک جگہ لگے ہوئے, انگوروں کے درمیان حففناهما بنخلن, کھجوروں کے درخت ہیں جو باڑ بنی ہوئی. آپ نے دیکھا ہے باغ کو نا, سنتھا لگا دیتے ہیں ہمارے ممالک میں, کبھی کبھی اور درخت لگا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں چاروں طرف, تاکہ باغ میں آنے کا کوئی راستہ ایسا نہ رہے کہ لوگ آئیں چاہیں اس میں زیادہ, تو وہ باڑ لگی بھی ہے اس کی. اور پھر وجعلنا بینہما زرعا, ایک باغ ادھر ہے ایک باغ ادھر ہے, دائیں اور بائیں, ان کے درمیان بھی زمین ہے, اس زمین میں بھی وہ کاشتکاری کر سکتا ہے, اس زمین میں بھی زراعت کے قابل ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا, دونوں باغات کیا کرتے ہیں, اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں, خوب بھرے ہوئے ہیں. ولم تظلم منہ شیئا, اور ذرہ برابر اس میں کمی نہیں آتی. وفجرنا خلالہما نہرا, اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان اسے دے دی تھی ایک نہر دے دی تھی, ایک دریا بھی دے دیا تھا, اتنا پانی اس میں مہیا ہو گیا تھا. دو باغات ہیں اور دونوں جوبن پہ ہیں, دونوں کے دونوں اپنی پوری پیداوار اسے دیتے ہیں. کھجوروں کے بھرے ہوئے درخت ہیں, لدے ہوئے درخت ہیں, انگوروں کی بیلیں ہیں اور بیلیں جھکی پڑ رہی ہیں, اتنے انگور اس میں اللہ نے لگوا دیے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ولم تظلم من ہو شیا, ذرہ برابر اس میں کمی نہیں تھی, جتنا خرچ کرتا تھا اس سے دگنا چگنا کئی کئی گنا چیزیں آگے کو آتی تھی. یہی حال ہو جاتا ہے مومن کا بھی, وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے نام پہ, اللہ کی راہ میں, سوچتا ہے کہ یہ خرچ کیا ہے, اللہ کے ہاں سے اسے اتنا اجر مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے ایک بندے سے کہیں گے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو تُو نے خرچ کیے تھے, یہ لے لے. تو کہے گا میرے پروردگار میں نے تو زندگی میں اتنے پیسے دیکھے ہی نہیں، کمائے ہی نہیں، میں کہاں سے اتنا خرچ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اب سے کہیں گے وہ ایک روپیہ ایک درہم جو تُو نے اس طرح ہماری راہ میں خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی تیرے دائیں نے کیا خرچ کیا تھا، اسے ہم نے قبول کر لیا، اور اس ایک درہم ایک روپے ایک پائی کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لیا، اور ہم نے کہا اپنے فرشتوں سے کہ اس سے تجارت کرو، اور جب یہ بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے اس کی اصل رقم نفع سمیت لوٹا دیں گے، تو آج تو آیا ہے اور آج تک تیری تجارت میں اتنا نفع ہوا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو تُو نے ہمیں دیا تھا، ہم نے تجارت میں لگا دیا، تو واپس لے لے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں قدردانی جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوئی۔ اور پھر پانی کا مسئلہ، تو ہم نے تو دریا بہا دیا ان دونوں باغات کے درمیان جو زمین تھی کاشت کے قابل بھی، اس میں پانی ہی پانی، اتنا وافر مقدار خدا کے احسانات میں سے، خدا کے انعامات میں سے، پانی تھوڑا سا انعام ہے خدا کا، ایک گلاس پانی ہے، آپ دیکھیے خدا کا کتنے انعامات ہیں۔ پیاس لگ جائے خدا کا انعام ہے یا نہیں؟ اور پیاس نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی دیجئے، پیاس نہیں لگ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ اور پیاس کے لیے بھی یہ پیاس خدا کا انعام، پیاس کے بعد پانی مل جائے پینے کو، یہ بھی خدا کا انعام ہے۔ پانی نہ ملے یا کوئی عارضہ ہو جائے، پانی پی ہی نہیں سکتا، حلق سے پانی نہیں اترتا، کوئی اور مصیبت پڑ جاتی ہے، اب بتاؤ بھلا کیا کرے گا؟ اور پھر وہ پانی پینے کو مل جائے، صاف مل جائے، صحیح پانی مل جائے، وہ خدا کا انعام۔ وہ پانی جسم کو جا کے لگ جائے، پیاس بجھ جائے، یہ خدا کا انعام۔ اور اگر نہ بجھے تو پھر پانی پیتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مریض ہو جاتا ہے، اور اس کو حوث جیسے ہوکا ہو جاتا ہے پانی پینے کا، پھر پانی اس کے لیے ایک بیکار چیز علیہ باللہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے چیز، اتنے خدا کے انعام۔ اور پھر وہ پانی جسم کو لگنے کے بعد آسانی سے جسم سے نکل بھی جائے اور بسہولت اس کا اخراج ہو جائے، یہ بھی خدا کا انعام۔ وگرنہ پھر ڈاکٹرز ہیں، پھر کیتھیٹر پاس ہوتا ہے، کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ ایک وہ گلاس پانی کا خدا کے اتنے انعامات ہیں جسے ہم کبھی کبھی یوں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ آدمی سوچے اور نظر دیکھنے والی ہو، ہر چیز میں اللہ نے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ بندہ خدا کے احسانات کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، دریا بہا دیا، وکانا لہو ثمر، اور اس کے لیے پھل تھا، جو کام کرتا تھا اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے تھے، اس کو ہر چیز کا اچھا نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ کان لہو ثمر کا ایک مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اولاد کی تمنا تھی، اولاد بھی ہم نے دے دی، پیسے کی تمنا تھی، پیسہ بھی دے دیا، باغات کے ہرا بھرا ہونے کی تمنا تھی، یہ بھی دے دی۔ کان لہو ثمر، اس کو ہر چیز کا انعام ہم نے دے دیا، اتنے زیادہ انعامات ہو گئے۔ فقال لصاحبه، وہ اپنے دوست سے بات کرنے لگا، وہ ہوا یحاورہ، اور وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میری جماعت بڑی مضبوط ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ یہ اس نے کہا اپنے دوست سے، کس چیز پہ غرور، کس پہ ناز، ایک تو مال کے زیادہ ہونے پہ، دوسرے اس نے کہا میرے بھائی بندے بہت سے ہیں، جتھا گروہ بندی، میرا جتھا مضبوط ہے، یہ اس نے کہا۔ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں جب کسی انسان کو دنیا کے انعامات بہت وافر مقدار میں ملنے لگے نا، اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز بات ایسی نہیں ہے، انسان ہماری نافرمانی کرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اللہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے مانگنے سے۔ اللہ سے تو کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا مانگنے سے، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے جس انسان کو مانگنے کا احساس ہو کہ مانگنا کیا چیز ہے، اور اسے اللہ سے مانگنے میں لطف آ گیا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، تو پھر اللہ سے مانگنا وہ جانتا ہے کیا چیز ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی، یہ جو کہتے ہیں نا کیڑے پڑ گئے، علیہ باللہ یہ چیزیں ہو گئیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کبھی کسی ایسی بیماری میں نہیں ڈالتا جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو کسی ایسے گناہ میں نہیں ڈالتا جس گناہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اس گھرانے پہ کوئی حرف آ جائے، سر درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ ایسی بیماریاں آ جائیں جن سے لوگ نفرت کریں. لوگ نفرت کریں گے تو اس کی بات کیسے سنیں گے، نبوت کا معاملہ کٹھن ہو جائے گا. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے بس ایک بیماری تھی، کچھ تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آزمایا تھا، اتنی سی بات تھی اور لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر کہاں پہنچا لیا. انبیاء علیہ السلام کی بیویاں شرک کر لیتی ہیں کیونکہ شرک سے نفرت بھی نہ ہوتی، مگر بدکاری بے حیائی اس میں خدا نہیں رکھتا انہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ بگڑنا حرف آتا ہے نبوت کے گھرانے پر، تو اس لیے ایسی چیزوں میں وہ مبتلا نہیں ہوتی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بھی بیماری تھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا پروردگار انی مسنی الضر، مجھے اب تکلیف پہنچ رہی ہے بہت زیادہ، وانت ارحم الراحمین، اور جتنے بھی رحم کیا کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں. کیسے ادب سے مانگا ہے، ماں بچے پر رحم کرتی ہے، استاد شاگردوں پر رحم کرتا ہے، باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے، شیخ مریدوں پر رحم کرتا ہے، کس کے ساتھ ایک نیک دل آدمی اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، بادشاہ اپنی رعایا پہ کرم کرتا ہے. انہوں نے کہا ارحم الراحمین، اللہ جتنے رحم کرنے والے اس کائنات میں ہیں آپ ان سب سے زیادہ تو مجھ پر رحم فرمانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی اور کہا کہ ارکض برجلک، پاؤں سے ٹھوکر مار زمین پہ. قرآن پاک میں انہوں نے ٹھوکر ماری تو وہاں سے ایک چشمہ برآمد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے غسل کر لے، بارد و شراب، ٹھنڈا پانی ہے اور پی بھی اس پانی کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم اللب، ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں انا وجدنا ہو صابرا، ہم نے اپنے اس بندے کو بڑا صبر کرنے والا پایا، کیا اچھا بندہ تھا ہمارا، اور اللہ کو اتنی محبت، اتنا تعلق ان سے ہوا، اتنی کرم نوازی. صحیح بخاری میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پہ برساؤ. ٹڈی ہوتی ہے نا بے جان ٹڈی، سونے کی پھولوں کی پتیاں برساتے ہیں نا کسی کے اعزاز اور اکرام میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے پر سونے کی ٹڈیاں برساؤ. سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر پھیلائی اور سونا جمع کرنا شروع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وحی کی اور کہا لم مغنیتک، میں نے آپ کو اتنا کچھ نہیں دے دیا کہ آپ اس سونے سے بے نیاز ہو جائیں، اس سونے کی کیا حیثیت. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی دیکھو کیا چیز ہے. انہوں نے کہا ولاک اللہ غنا بی عن برکتک، اللہ آپ کی مہربانی سے بندہ کبھی فارغ رہ سکتا ہے، آپ کی مہربانیوں سے بندہ کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ کا کرم جتنا بھی ہو سو تھوڑا ہی ہے، بندے کا کام ہی تو مانگنا ہی تو ہے. وکان لہ ثمر، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز سے اس کے ثمرات دے دیے. تو اپنے بھائی سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں مال میں تم سے بڑا ہوں اور میرا جتھا میرا گروہ مضبوط ہے، یہ دو چیزوں میں اکڑ آ جاتی ہے، مال اور جتھے میں، گروہ میں، بھائی بندوں میں غلطی ہو گئی اس پہ اکڑ جاتا ہے، فلاں کو بلا لوں گا، فلاں کو بلا لوں گا، فلاں کے ساتھ ایسے میرے روابط ہیں، آپ دیکھتے ہیں میں نے فون کر دوں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. جب انسان کبر کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ اس کے پاؤں سے فتنے نکال دیتا ہے. جس زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس زمین سے فتنے پھوٹ پڑتے ہیں، جن دوستوں پر اعتماد ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ودخل جنتہ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ہوا ظالم لنفس، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. کالا کہتا ہے کہا اس نے ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں سمجھتا ہوں یہ باغ تو ابدا کبھی بھی اجاڑ میں تبدیل نہیں ہوں گے، یہ تو کبھی بھی نہیں باغ اجڑیں گے. دیکھا ظلم یہ ہے، ایک جملہ کبھی کبھی کیسے کیسے نتائج برآمد کروا دیتا ہے. اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور میں تجھ سے کس چیز میں زیادہ ہوں، گروہ اور جتھے میں. کبھی ان چیزوں پہ نظر جانی ہی نہیں چاہیے. جس چیز میں زیادہ ہونا ہے وہ نیکی ہے، جس چیز میں زیادہ ہونا ہے وہ خدا کا قرب ہے. اللہ نے فرمایا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اعمال کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے اس میدان میں آگے بڑھے، دوڑ لگانے والوں کو چاہیے اس میدان میں دوڑیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنی اچھی بات انہوں نے کی، حج پہ تشریف لے گئے. آپ میں سے بہتوں کو جانے کا موقع ہوا ہوگا، اور 9 ذی الحج کی صبح کو عرفہ میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، عرفات کے میدان کی طرف تیز تیز جا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں اور کیا کیا چیزیں دوڑا رہے ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیکھا لوگوں کو اونٹ دوڑا رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آج کا دن ریس کا دن نہیں ہے، اور آج کا دن آگے پیچھے ہونے کا دن نہیں ہے، آج تو آگے بس وہ بڑھ گیا جس کو اس میدان میں اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے ہاں سے معافی ہو گئی، جس کی اس میدان میں وہ سب سے آگے بڑھ گیا. تو اس نے کہا مال میرے پاس زیادہ ہے، اور میرے پاس اولاد جتہ گروہ زیادہ ہے، کچھ کام نہیں آتا ان چیزوں کا، بندہ خام خواہ ایک خیال کی دنیا میں بستا ہے، کبھی کبھی ایک خول میں آدمی جینے لگتا ہے، سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے، اس خول کا عادی ہو جاتا ہے، اور باہر کا معاشرہ اس خول کے مطابق نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ خول ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے کبھی انڈے کو دیکھا ہے چوزہ جو اس میں سے نکلتا ہے؟ کبھی اس حالت پر غور کیجئے، مرغی 21 دن جب پورے کر لے اور چوزے کے نکلنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ اندر سے اپنی چونچ سے اس کو توڑ دیتا ہے انڈے کو، یا وہ خول پھٹ جاتا ہے اور چوزہ باہر آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ آخرت دنیا میں اسی طرح چھپی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا جب کیا ہوگا، یہ آخرت پھٹ پڑے گی اور دنیا کا خول ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے اندر موت چھپی ہوئی ہے، اور یہ موت جب اپنا وقت آئے گا، اس خول کو توڑ کر جب باہر نکلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اندر کا چوزہ مردہ تھا یا زندہ تھا. موت ایسی چیز ہے، سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ کوئی امکان باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ توبہ کا امکان باقی نہیں رہتا. اب تو آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، جب تک زندگی ہے کھائیں پیئیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خدا کے راستے میں خرچ کریں، گالی دیں کسی کو، کسی کا حق ماریں، ظلم کریں، کچھ کریں. اور جب موت آ گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، سارے امکانات ختم، حتیٰ کہ توبہ کا امکان بھی ختم ہو گیا. حلق عنی سلطانی، قرآن پاک میں آیا ہے، دوسری جگہ پہ کہے گا ہائے افسوس میرے دلائل بیکار ثابت ہوئے، دنیا میں کیا کیا زبان کی بنیاد پہ کرتا تھا، یہ چیزیں بیکار ثابت ہونے والی، مال بھی جتھا بھی گروہ بھی، کون بچا سکتا ہے؟ جنت میں باغ میں گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ظلم کر رہا تھا اپنی جان پہ، کہتے ہیں اس ان باغات پہ کبھی اجاڑ آئے گا، حاضر ہی ابدا، میں سمجھتا ہوں کبھی بھی میرے باغ نہیں اجڑیں گے، کبھی بھی یہ کھیتیاں ویران نہیں ہوں گی. اور جو لوگ نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اجڑنے سے پہلے اجڑنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اجڑنے سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں کہ اجاڑ پنا اب آ رہا ہے، اور انہیں زوال سے پہلے احساس ہونے لگتا ہے کہ زوال آ رہا ہے. عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو معاملے میں مبتلا ہو جائے اور پھر کہے اب میں کیا کروں. عقل مند وہ ہے جو پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تو کیا کرے گا، قیامت میں کیا کیا کر لے گا. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رنگالے چنریا رنگالے ری سیس، ہندی میں سیس کہتے ہیں سر کو، وہ کہتے تھے چنریا، چھوٹی بچیاں چننی کرتی تھی نا، یہاں تو رواج بڑوں میں بھی نہیں رہا، وہاں چھوٹی بچیاں چننی کرتی تھی ہندوستان پاکستان میں. انہوں نے کہا رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، چنریا کو رنگ لے اور سر کو بھی کچھ مہندی وہندی لگا لے، ارے تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، ایک دن میں سارے کام ہونے ہیں اور کیا کیا کرے گی، نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لے، کھڑی منہ تکے گی ہری دن کے دن، پیا پتا نہیں کس وقت آ جائیں، رخصتی ہو جائے بیٹی کی اور تو منہ تکتی رہ جائے گی سب کا، اور لے جانے والے تجھے لے جائیں گے، بس ایسے ہی موت ایک دن آ جائے گی. اور اگر کسی نے اپنا سر نہیں رنگا اور اپنی چنریا سیدھی نہیں کی تو رخصتی تو ہونی ہی ہونی ہے، اگلے جبرن بھی لے جائیں گے اور وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ایسا ظالم ہے، کہتا ہے یہ چیزیں اجڑیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وما ظن الساعۃ قائمۃ، تیسرا جملہ بولا اور کہتا ہے میں سمجھتا ہوں قیامت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدْتُ، اور اگر قیامت آئی اور میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے پروردگار کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لوٹنے پر ان باغات سے زیادہ اچھے باغات مجھے وہاں مل جائیں گے. یہ اور خوش فہمی ہے، خوش فہمیوں میں جیتے ہیں لوگ، بہت مرتبہ جیتے ہیں, یہ خوش فہمی ہے. کہتا ہے اول تو قیامت آئے گی نہیں, مال کا نشہ ہے, یہ نشہ ہوتا ہے نا بہت سی چیزوں کا, یہ ہے وہ مال کا نشہ, یہ ہے وہ اپنے جتھے اور گروہ کا نشہ, اور یہ نشہ بڑا شدید ہے. یہ مال کا نشہ کس وقت اترتا ہے؟ مختلف نشے مختلف وقتوں میں اتر جاتے ہیں. تمباکو والا پان کھلا دیا کرتے ہیں دوستوں کو, ایک آدھ گھنٹے میں وہ نشہ اس کا زائل ہو جاتا ہے. چرس کا سگریٹ پلا دیتے ہیں, چند گھنٹوں میں زائل ہو جاتا ہے. ہیروئن والا سگریٹ وہ بھی ہوتا ہوگا, کتنے گھنٹوں میں اس کا اثر زائل ہو جائے گا. شراب پی لے گا اس کا نشہ, اور جب مال کا نشہ ہو جائے اور غرور کا نشہ ہو جائے پھر اسے اتارتی ہیں یا تو جوتیاں کہیں پڑیں یا یہ کہ موت اتارتی. اور خوش قسمت ہے وہ جسے جوتے پڑ جائیں اور اس کا نشہ اتر جائے غرور کا, اور اسے احساس ہو جائے کہ میں انسان ہوں, خدا نہیں بنی. ہر آدمی اچھے اخلاق کا ہے جب تک اس کی انا پر زد نہیں پڑتی. جس دن انا پر زد پڑتی ہے نا, اس دن وہ اندر سے ایک جانور نکل آتا ہے, عجیب چیز بن جاتا ہے. جس دن اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اس دن, ہمیشہ لکھتا ہے آپ کا خادم, آپ کا نوکر, آپ کا غلام, اور جس دن کوئی دوسرا اٹھ کے کہہ دے کہ تم تو نوکر ہو غلام ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے, اس دن انا کو ٹھیس پہنچتی ہے, اس دن وہ آقا بن جاتا ہے. ہمیشہ لکھتا ہے کہ صاحب میں تو کچھ نہیں ہوں, جناب میری کچھ نیکی نہیں ہوتی. اور کوئی کسی دن کہہ دے کہ تم تو واقعی فاسق و فاجر ہو, تم سے کیا نیکی ہوتی ہے, اس دن پھر ساری نیکیوں کی فہرست خود یاد آ جاتی ہے. کہہ رہے میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا. اندر اپنے علیہ اعوذ باللہ ایک خدا چھپا کے رکھتا ہے, اور وہ خدا اپنی شکل کا ہوتا ہے. اس کا اس خدا کو کسی دن توڑے, اس کو ذبح کرے. کوئی چیز نہ سیکھی آپ ہم سے, اس بات کو یاد رکھیے, یہ اندر کی انا کو ٹھیس جب پہنچتی ہے نا, اور اندر کی انا جب ذبح ہوتی ہے, یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لینے کا. وہ کہے بالکل ٹھیک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں, یہ یہی صحیح ہے. وہ اندر کی انا اس وقت آتی ہے سامنے, کہہ رہے تم تو ایسے ایسے, اور جو ظاہر میں کہہ رہے تھے وہ کیا تھا, یہ وہ اندر کی خدائی ہے. علیہ اعوذ باللہ, محروم رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہے, وہ کہتے ہیں نفس مارا کم ترس فرعون نیست. ہم لوگوں کے جو نفس ہیں نا, یہ